visit tazkir.org.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam. Ala Muhammad ibn Abdullah. أفضل المرسلين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قرآن میں سورہ آل عمران میں مسلمانوں کی کچھ علامتیں کچھ شناختیں بتائی گئیں. متقیوں کی کچھ شناخت بتائی گئی ہیں. وہ شناخت پانچ ہیں, وہ میں آج عرض کروں گا. جس آیت میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء. یہ پہلی علامت. والكاظمين الغيظ, یہ دوسری علامت. والعافين عن الناس, یہ تیسری علامت. والله يحب المحسنين, یہ چوتھی علامت. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ پانچویں علامت. پہلی بات جو اللہ تعالی نے کہی ہے وہ ہے, سارعوا الى مغفرۃ من ربکم. اے مسلمانوں, ایمان لانے کے بعد دوڑو, تیزی دکھاؤ, جھپٹو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. ڈھیلے ڈھالے انداز میں, ٹال مٹول کرنے والے انداز میں نہ رہو, بلکہ تمہیں دیکھ کے لوگ محسوس کریں کہ یہ جھپٹنے والے ہیں, اپنے کام میں منہمک ہیں, لگے ہوئے ہیں, دوڑ رہے ہیں اپنی منزل کی طرف, ایسا محسوس ہو. اور جنت کی طرف, مغفرت کی طرف دوڑو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. مغفرت کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں چھپانے کے, ڈھانکنے کے. غفرہ یغفرو کے معنی چھپانا, پردہ ڈالنا. ویسے ترجمہ آپ پڑھیں گے انگریزی میں یا اردو میں تو معاف کرنے کے معنی ترجمہ کرتے ہیں لوگ, لیکن معاف کرنے میں وہ پورا مفہوم نہیں آتا جو عربی زبان میں مغفرت کا ہے. مغفرت کے معنی پر اگر نگاہ ہو آدمی کی تو اس سے ایک جذبہ پیدا ہوگا اللہ سے تعلق کا, اور اندر سے جذبات امڈیں گے کہ اس رب سے ربط ہمارا ہو, تعلق پیدا ہو, بے پناہ محبت ابھرے گی اللہ تعالیٰ سے, اگر مغفرت کے معنی ذہن میں ہوں. غفرہ یغفرو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا, ڈھانکنا. چنانچہ مغفر کہتے ہیں عربی زبان میں اس ٹوپی کو جو فوجی لوگ اوڑھتے ہیں سر پر، خود جو اوڑھتے ہیں پورا سر ڈھک جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. مغفار کہتے ہیں اس لباس کو جو یہودی پروہت یا پادری پہنا کرتے تھے، پورا جسم ڈھک جاتا تھا اس میں. اس زخرہ افروں میں چھپانے کا مفہوم ہے. اب مغفرت کے معنی اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، کیا انسان کو بتانا چاہتا ہے. فرض کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص بہت نیک مشہور ہے، بھلا آدمی مشہور ہے، لیکن کسی نے اس پر الزام لگا دیا کہ یہ بد کردار ہے. اس الزام کو لگانے کے بعد اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ مجھ پر الزام غلط لگایا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے الزام لگانے والا بیٹھ تو نہیں جائے گا، تو اپنا مقدمہ لڑائے گا، ثبوت پیش کرے گا، گواہی دے گا، گواہ پیش کرے گا. فرض کیجئے کہ عدالت میں وہ 4 مہینے مقدمہ چلا کہ ایک برقرار آدمی ہے، خراب آدمی ہے، اور 4 مہینے تک یہ گفتگو چلتی رہی عدالت میں، لوگ دیکھتے رہے، سنتے رہے. ایک ایسا آدمی جس کے کردار کی چاروں طرف شہرت تھی، اس کے بر الزام لگا بد کردار ہے، تو اس کی بے عزتی اور اس کی تذلیل تحقیر کس قدر ہوگی. اور پھر جو لوگ مقدمہ سنیں گے 4 مہینے تک، کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے، اس شخص پر کیا گزرے گی جو بد کردار نہیں ہے بلکہ بہت نیک انسان ہے، عزت اس نے بڑی مشکل سے حاصل کی ہے. مسا اوقات وہ یہ سوچے گا نہ اسے کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، نہ زندگی اسے اچھی لگے گی. ہو سکتا ہے خودکشی کی بھی کوشش کرے وہ، کہ زندگی سے فائدہ کیا. اس لیے کہ اس کا ایک الزام لگا اس پر اور اس کی خرابی سامنے آئی جو اس کردار کے منافی تھی. پاکیزہ انسان تھا، اس پر غلط الزام لگا ہے. یہاں کی عدالتوں میں ظاہر ہے کہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے جانے والے، سننے والے مقدمے کے. حشر کے میدان میں کسی انسان پر گناہ کے الزامات آئیں تو وہاں تو ساری انسانیت ہوگی، تمام رشتہ دار ہوں گے، پیغمبر بھی ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے. وہاں کی رسوائی تو بے پناہ ہوگی، بے شمار ہوگی بقول آپ کے، بے انتہا رسوائی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا کہتا ہے. کہتا یہ ہے میرے بندے، تو تیزی دکھا میری مغفرت کی طرف جپٹنے کی کوشش کر اور سرکشی نہ کر، بلکہ عاجزی دکھا اور میری طرف دوڑ، دین میں آگے بڑھ، آگے بڑھنے کی کوشش کر. اس کے بعد اگر تیرے گناہ، تجھ سے کچھ گناہ ہو بھی گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کی عدالت کی طرح مقدمہ چلے، تیری رسوائی ہو، پھر اس کے بعد معاف کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ تو دربار میں میرے جب آئے گا، عدالت میں پیش ہوگا، اور تجھ سے کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہو بھی گئے ہوں گے، لیکن تو نے جب توبہ کر کے میری دربار میں آیا ہے، تو وہاں میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے. تجھے معلوم ہوگا یا مجھے معلوم ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یہ بات سن کر، یہ پڑھ کر اور یہ جان کر، اللہ سے جو محبت اور جو تعلق پیدا ہوتا ہے کہ اس رب کو ہمارے احساسات کا، ہماری رسوا نہ ہونے کا کتنا احساس ہے، کتنا خیال ہے اپنے بندے کا، کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ربط پیدا ہوتا ہے، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اس تعلق سے جنم لینے والی چیز جو ہے وہ ہے تقویٰ. تقویٰ نام ہے اس بات کا کہ اللہ کو ہم پہچان لیں کہ وہ بے پناہ چاہنے والا، بے پناہ رحم کرنے والا، بے پناہ ہمیں ہماری احترام کرنے والا، ہمارا اکرام کرنے والا ایسی ذات ہے وہ. ایک تعلق پیدا ہوگا، اس تعلق سے محبت امڑے گی، اور محبت جو امڑے گی اس تعلق سے تو اس محبت کے نتیجے میں، اس تعلق کے نتیجے میں یہ خیال بھی پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا نوازنے والا ہے، اتنا خیال رکھنے والا ہے، اس کی نظر عنایت کبھی پھر نہ جائے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، نظر عنایت پھر نہ جائے، اس کا نام تقویٰ، اس خوف کا نام تقویٰ. لیکن یہ خوف، تقویٰ کا خوف، یہ جنم لیتا ہے اس محبت سے اللہ سے. اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو کہا یہ جاتا ہے قرآن میں کہ خشیت اختیار کرو اللہ کی، ڈرو اللہ سے، مگر کس اللہ سے ڈرو؟ قہار و جبار سے نہیں. ہونا تو یہ چاہیے نا، قہار ہے، جبار ہے، سخت سزا دینے والا ہے، جہنم دینے والا ہے، اس سے ڈرو. اللہ نے یہ نہیں کہا، کہا خشی الرحمن، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی خشیت اختیار کرو، اس سے ڈرو. اس لیے کہ اس کا اصل ذات، اس کی اصل رحم کرنے والی ہے، مہربانیاں کرنے والی ہے، نوازشیں کرنے والی ہے، اس سے ڈرو. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی کی ضعیف ماں ہے، بوڑھی ماں ہے، صحت بھی نہیں ہے بیچاری کی، معذور ہے، چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے، خدمت کی مستحق ہے، بیٹے کو امریکہ آنے کا ویزا مل گیا ہے. وہ ماں سے جا کے کہتا ہے کہ اماں مجھے تو امریکہ کا ویزا مل گیا ہے، میں تو وہاں جا رہا ہوں. وہ لیٹے لیٹے ڈانٹتی ہے بیٹے کو کہ کیسے جائے گا مجھے چھوڑ کے، کیسے امریکہ جائے گا مجھے چھوڑ کے، ہر کہیں نہیں جائے گا. اور بیٹا جو ہٹا کٹا جوان ہے، اس ضعیف ماں، کمزور ماں کی ڈانٹ سن کر اس کے آنسو آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ اماں اگر آپ یہ فرماتی ہیں تو میں نہیں جاؤں. یہ ماں کا خوف جو ہے، اس کو غور کیجئے کس وجہ سے. ظاہر وہ سزا نہیں دے رہی ہے، مار نہیں رہی ہے، مار تو سکتی نہیں ہے، اس کا مقام عظمت ہے، اس کی جو حیثیت ہے، ماں ہے، مقام عظمت ہے، اس مقام عظمت، اس کا جلال، اس کا روب ہے، جس کی وجہ سے بیٹا یہ کہتا ہے کہ اماں میں نہیں جاؤں. اس خشیت کو اور اس تقویٰ کو اور اس خوف کو ہم بیان کرتے ہیں تقویٰ سے. جنت میں لے جانے والی چیز یہی تقویٰ ہے. اعدت للمتقین، جنت بنائی گئی ہے متقیوں کے لیے. ان متقیوں کی پانچ علامتیں ہیں. المتقین کے بعد اس میں موصول آیا ہے الذین ينفقون في السراء والضراء. الذین سے جو آتا وہ صفت ہوتی ہے، اس سے پہلے موصوف ہے، یہ صفت ہے. اس کی صفت شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے، شناخت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، پہچان بھی کہہ سکتے ہیں. تو پہلی پہچان متقی کی یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال ہوتا ہے، جو اللہ نے دیا ہے مال، اس مال پر وہ اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کا قبضہ زیادہ محسوس کرتا ہے بنسبت اپنے قبضے کے. اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے. ينفقون فی السراء والضراء، سختی میں بھی اور کشادگی میں بھی، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی، ہر حال میں اللہ کے نام میں صرف کرتا، دیتا چلا جاتا. یہ متقی کی علامت ہے اور منافق کی علامت یہ ہے، یقبضون ایدیہم، اس کی مٹھیاں بند رہتی ہیں، وہ مٹھی نہیں کھولتا، مال کو پکڑے رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. ظاہر مال کے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے بغیر تو مومن مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ الذین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اگر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جس طرح نماز قائم کر رہا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کی راہ میں ادا کرے. لیکن یہ زکوٰۃ جو ہے، یہ کم سے کم درجے کی چیز ہے جس کے بعد انسان مسلمان سمجھا جائے، متقی سمجھا جائے. اصل بات جو ہے مال کی خرچ کرنے کی، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. زکوٰۃ تو کم سے کم چیز ہے، تو گویا داخل ہو گئے دائرہ اسلام میں، تو دائرہ اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ انفاق ہے، جس پر قرآن میں بہت زور ہے، بہت زور ہے، بار بار اس کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں مسلمان، مالوں سے اور جانوں سے، دو ہی چیزیں ہیں جہاد کرنے کے لیے، دو ہی چیزیں ہیں. لیکن یہ بھی تعجب کی بات ہے، حیرت کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے، قابل توجہ ہے کہ جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو مالوں سے جانوں سے، جہاں جہاں یہ الفاظ آئے ہیں پورے قرآن میں، آپ ہر جگہ دیکھیں گے کہ جان پر مال کو مقدم کیا. جاہدو باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں مالوں سے اور جانوں سے، جان بعد میں ہے، مال پہلے ہے. اس لیے کہ انسان قوتیں صلاحیتیں تو لگا دیتا ہے، مگر مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے صرف کرنے میں وہ کوتاہی کرتا ہے. مومن وہ ہے جس کے مال پر قبضہ دین کا ہو، اور وہ بے دریغ صرف کرے اللہ کی راہ میں، بے دریغ بہائے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت زینب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ صرف کرنے والی تھیں اللہ کی راہ میں. ایک مرتبہ وہ حساب لگا رہی تھیں کہ اتنا یہاں خرچ کیا، اتنا یہاں خرچ کیا، اتنا یہاں خرچ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، زینب حساب نہ لگاؤ، بے حساب دو اللہ کی راہ میں، تم حساب لگانے لگو گی تو اللہ بھی حساب سے دینے لگے گا، تم حساب نہ لگاؤ اللہ بھی بے حساب دے گا. ہماری تاریخ میں ایک مشہور ہیرو گزرے ہیں، نام ہے ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سی خصوصیات ہیں ان کی، بہادری ان کی خصوصیت ہے، انفاق بھی ان کی خصوصیت ہے، جس طرح بہادری ان کی خصوصیت ہے، ذہانت ان کی خصوصیت ہے، میتھ کے ماہر تھے، حساب میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا اس دور میں، اتنے ماہر تھے. ایسی ایک خصوصیت ان کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین، آپ کو ہم نے زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا کبھی، آپ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، کسی نے دیکھا ہی نہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے کبھی. تو انہوں نے جواب دیا کہ زکوٰۃ تو بخیل آدمی ادا کرتا ہے، میں تو جو کچھ آتا ہے خرچ کر ڈالتا ہوں، اتنا بچتا ہی نہیں کہ زکوٰۃ ادا کروں. جب آدمی جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، رکھے گا، تو زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ پہلی علامت ہے مومن کی کہ مال صرف کرنے میں وہ نہ تنگی دیکھے، نہ ترشی دیکھے، نہ خوشحالی دیکھے، نہ غربت دیکھے، نہ بیماری دیکھے، نہ خوشحالی دیکھے نہ صحت دیکھے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، دیتا رہے، دیتے رہنے کی اگر تجربہ کریں آپ کبھی، اللہ تعالیٰ موقع دے آپ کو تجربہ کرنے کا، کبھی تجربہ کریں تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں یہاں کی لغت میں تو برکت کا لفظ نہیں ہے، لغت میں لفظ ہے ہی نہیں برکت جسے کہتے ہیں، اس لیے یہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ وقت میں برکت ہے یہاں نہ کسی اور چیز میں برکت ہے، وقت میں تو بالکل برکت نہیں، جاب سے آئے اور ٹی وی دیکھا سوئے اور منہ ملتے ہوئے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے اور جاب پہ چلے گئے، یہی زندگی ہے، دوڑ ہے، نہ برکت مال میں ہے نہ وقت میں ہے نہ کسی اور چیز، یہ تصور ہی نہیں ہے برکت کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کو مسلمانوں کو برکت کا ایک تصور دیا، برکت کے تصور سے سکون قلب بھی ملتا ہے اور انسان کے ذہن میں کشادگی بھی پیدا ہوتی ہے، وسعت پیدا ہوتی ہے ذہن میں بھی دل میں بھی کشادگی پیدا ہوتی ہے، دیتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے اور کبھی کمی نہیں محسوس ہوتی، یربِ صدقات، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے صدقات، اس کا تجربہ آپ کریں، جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے، اب یہ کہنا کہ میں نے تجربہ کیا ہے تو مناسب نہیں ہے، جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جتنا اللہ کی راہ میں دیا اتنی ہمارے پاس اضافہ ہوتا رہا، اللہ مزید دیتا رہا دیتا رہا، اور ظاہر ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے، آپ نے آج اگر اس کی راہ میں دے دیا ہے تو کل وہ کیوں نہیں دے گا، لیکن یقین ہونا چاہیے اس پر کہ اللہ دینے والا ہے، دیتا اللہ ہی ہے اور بڑھا کے دیتا ہے، کئی گنا کر کے دیتا ہے، وہ آیت یاد ہوگی آپ کو سورہ بقرہ کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک دانہ آپ زمین میں ڈال دیں، مٹی میں ملا دیں ایک دانہ آپ ملا دیں مٹی میں، اس کی طرف سے مایوس ہو جائیں کہ مٹی میں مل گیا ہے، اس ایک دانے سے سات بالیاں نکلیں گی، اللہ کہتا ہے قرآن میں سات بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، یہ برکت ہے، یہ اللہ کی دین ہے، آپ نے مٹی میں ملایا تھا اللہ کے بھروسے پر ایک دانہ، اس کو اس نے 700 دانے بنا کر واپس کیا، یہ تو تجربہ ہے ہمارا، ہر روز کا تجربہ ہے، لیکن اور چیزوں میں بھی تجربہ کریں اور یقین ہو، ہماری تاریخ میں ایک اور بزرگہ گزری ہیں، اللہ کی مخلوق میں سے ایک اچھی خاتون گزری ہیں، ان کا نام تھا رابعہ بصری، سنا ہے نام آپ نے، رابعہ بصری بہت مشہور خاتون ہیں، ان کی خانقاہ میں اور ان کی تربیت گاہ میں وقت کے بڑے بڑے بزرگ آتے تھے، ذوالنون مصری جیسے لوگ انہیں کے یہاں تیار کیے ہوئے، انہیں کے مکتب کے تیار کردہ لوگوں میں ذوالنون مصری ہیں، بعض انہوں نے لکھا حسن بصری بھی شریک ہوئے ہیں لیکن کہا نہیں جا سکتا، بہرحال اس طرح کے لوگ ان کی صحبت میں آتے تھے اور ان سے تربیت حاصل کرتے تھے، یہ بڑی مہمان نواز خاتون تھی، جس جگہ ان کا گھر تھا وہ شارع عام تھی اور وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے ان کے مہمان بنتے تھے، تربیت بھی فرماتی تھیں اور خانقاہ بھی چلتی رہتی تھی ان کی اور لنگر بھی ان کا تھا، مہمان نوازی بھی بہت ہوتی تھی، ایک مسافر گزر رہا تھا بہت بھوکا تھا بیچارہ، ان کے دربار میں چلا گیا، ان کے گھر جا کے مہمان بن گیا، تھا بھوکا اور یہ یقین تھا کہ بھائی یہاں تو ضرور کھانے کو ملے گا، اس لیے کہ یہ ایک بڑی مہمان نواز خاتون ہے، چنانچہ وہ مہمان ان کے گھر گیا ٹھہرا، خادمہ سے پوچھا انہوں نے، فقیر آیا دروازے پر اسی وقت، خادمہ سے انہوں نے پوچھا، رابعہ بصری نے، کچھ ہے گھر میں؟ تو خادمہ نے جواب دیا دو روٹیاں ہیں. تو انہوں نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ دے دو اس فقیر کو مانگنے آیا ہے. مہمان بیچارہ بھوکا بیٹھا تھا، اس نے سوچا تھا کہ دو ہی روٹیاں تھیں بیچارے کی، ہاں وہ بھی چلی گئیں، میں تو مارا گیا. خیر وہ دو روٹیاں لے گیا فقیر. تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب آئے خوان لیے ہوئے اور اس میں کچھ روٹیاں تھیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے روٹیوں کا. رابعہ بصری نے پوچھا کہ یہ کتنی روٹیاں ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ صاحب یہ 18 ہیں. تو رابعہ بصری نے کہا تم لے جاؤ اٹھا کے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں کی نہیں ہے، کسی اور کے یہاں بھیجی ہوں گی، آپ غلط آ گئے یہاں، یہ لے جائیے واپس. وہ مہمان بیچارہ اور پریشان ہوا کہ یہاں ہی تھی یہ بھی گئی. خیر وہ جو لے جانے والا تھا روٹیوں کا، وہ چلا واپس لے کے جانے لگا. راستے میں اسے خیال آیا کہ جہاں جاؤں گا میں، جن کی روٹیاں جنہوں نے بھیجی ہیں، تو اس کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی دو مانے کھا لی تھی، میں بھوکا تھا دو مانے کھا لی تھی. تو بجائے اس کے کہ اس کو جا کے بتاؤں، رابعہ بصری کو کیوں نہ بتا دوں کہ میں نے دو کھا لی، تو وہ روٹیاں واپس لے آیا. واپس لا کے اس نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ روٹیاں تو آپ ہی کے یہاں بھیجی گئی ہیں، شاید آپ نے اس لیے واپس کی ہوں کہ یہ حساب میں کم تھیں، 18 تھیں، تو دو مجھے بھوک لگی تھی میں نے کھا لی تھی، کہاں اب حساب ٹھیک ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے ایک نیکی کرو گے 10 ملیں گی. من جا بالحسنت فلہو عشر امثالہا، ایک کی 10. دو روٹیاں میں نے دی تھی اللہ کی راہ میں، 20 آنا چاہیے تھے، 18 کیسے آ گئے؟ اس قدر یقین بھی ہونا چاہیے اللہ کے واپسی پر. یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی مال دیں گے بھی، اور یہ جذبہ بھی ہوگا کہ انشاءاللہ یہ واپس بھی ملے گا، نوازے گا اللہ تعالی، اور پھر مزید خرچ کریں گے مزید اللہ تعالی نوازے گا. تو مومن کی فکر اور مومن کی سوچ یوں ہونی چاہیے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. مال کے بارے میں آپ کی سوچ یہ بننی چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرو، بے دریغ خرچ کرو، انشاءاللہ اللہ تعالی بے دریغ دے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالی رزق دیتا ہے حساب کے بغیر. یہ تعارف اللہ تعالی کا آپ سے ہونا چاہیے کہ وہ بے حساب دینے والا ہے، کچھ نہ تھا اس نے دیا ہے، آئندہ بھی وہی دے گا. والکاظمین الغیظ، دوسری پہچان، دوسری شناخت مومن کی، غصے کو پی جانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جتنا کرپشن ہے، جتنی لڑائیاں ہیں، جتنے فسادات ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، سب غصے کی پیداوار ہیں. اور غصہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ غصہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جلے، میری انا کو تسکین ملے، میں بڑا سمجھا جاؤں، میرا حکم مانا جائے، میری رائے قائم ہو، میری رائے چلے. یہ انانیت جو ہے یہ انسان کو غصہ دلاتی. اگر انسان کو پہلا بھی میں نے کہا اللہ کا تعارف، دوسرا تعارف بتاتا ہوں اللہ کا. دوسرا تعارف اللہ کا یہ ہے کہ اللہ ہی کے پاس آنا ہے اور کسی کا حق نہیں آنا کا. انانیت کا حق کسی اور کو نہیں ہے، صرف اللہ آنا ہے. اس کو حق ہے کہ وہ کہے میں ہوں، میں کہنے کا حق آپ کو نہیں ہے. اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی چیز اپنی نہیں، جو چیز بھی ہے اللہ کی دی ہوئی ہے اور قبضے میں کچھ نہیں. جو سانس چل رہی ہے وہ بھی اپنے قبضے میں نہیں، جو سانس اندر گئی باہر آ سکے کہ نہ آ سکے قبضے میں نہیں، جو باہر نکل گئی اندر آئے کہ نہ آئے میرے قبضے میں نہیں، کچھ ہی نہیں. ماتا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے توا پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نفتر تو کفست میں علما یوں، اے موسیٰ میں نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے، تو جو وہی اب آپ کو ہو وہ غور سے سنیے. اننی ان اللہ، یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا. اگر شعور کے ساتھ پڑھیں اس کو، واقعی سوچ سمجھ کر پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اننی ان اللہ، اور جب اللہ کی آواز ہوگی تو موسیٰ پر کیا گزری ہوگی، سوچیے غور کیجیے. آج تو ہم قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، اننی ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی نہیں ہے میرے سوا، میں ہی میں ہوں، الا انا، فاعبدنی، میری بندگی کرو، واقم الصلاۃ لذکری، یہ اللہ کا تعارف. اگر یہ تعارف ہو جائے انسان کو اللہ کا، تو غصہ اسے کبھی نہیں آئے گا، پینے کی کوشش کرے گا اس سے. سب کچھ قبضے میں اللہ کے ہے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے ڈر لگے گا اللہ سے، کہ بندہ تو اللہ ہی کا ہے، میں اس کے ساتھ زیادتی کروں گا، اللہ مجھ سے بدلہ لے گا، مجھ سے حساب مانگے گا. یہ دوسری پہچان ہے مومن کی، اور اس غصے سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. غصے کو پی جانا یہی سب سے بڑی خوبی ہے. مومن کا کمال یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جائے. آپ کسی یونٹ کے صدر ہوں، کسی کے دفتر کے ذمہ دار ہوں، کسی تحریک کے ذمہ دار ہوں، کسی تنظیم کے ذمہ دار ہوں، جی آپ کا یہ چاہتا ہے کہ میری رائے چلے، میرا حکم چلے، اور یہیں سے انانیت پیدا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ ہمت رکھیں، یہ حوصلہ رکھیں، یہ جرأت کر سکیں کہ اپنی رائے کو نیچے رکھیں اور دوسرے کی رائے کو اہمیت دیں، یہ ہے مشکل کام، لیکن ہمیشہ فتح اسی سے ہوتی ہے. یہاں ہار جانے میں فتح، جب آپ اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھائیں گے، تو ساتھیاں قربان ہو کر آپ سے محبت کریں گے، آپ کو چاہیں گے، اور ہر جگہ اگر آپ اپنی رائے ٹھوستے رہیں تو آپ سے نفرت کرنے لگیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا یہ پہلو بھی بہت خوب ہے. ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے بہت پہاڑ پر، بہت پہاڑ پر پہنچے تو آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے صحابہ تھے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ پہاڑ پر چڑھے تو زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے زور سے اس پر پیر مارا اور کہا ٹھہر جا، پر بہت ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تیری پیٹھ پہ کون سوار ہے؟ علی مرتضیٰ سوار ہیں، ہمارے فاروق سوار ہیں. اپنا نام نہیں لیا، حالانکہ کہنے کی بات تو یہ تھی اللہ کا رسول ہے، اپنا نام نہیں لیا، لیکن لیا علی مرتضیٰ کا نام، عمر فاروق کا نام، معاویہ کا نام، ان لوگوں کا نام لیا، اپنے ساتھیوں کو یہ مقام دیا. آپ سوچئے جس وقت اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوگا کہ پہاڑ ٹھہر جا، اس پر معلوم نہیں تجھے کون سوار ہیں، حضرت عمر سوار ہیں، حضرت علی سوار ہیں، ان صحابہ کے دلوں میں کیا مقام پیدا ہوا ہوگا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قربان ہونے کو جی چاہا ہوگا. اسی طرح اگر آدمی اپنی انا کو چھوڑ کر، اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر، غصے کو دبا کر آج دیے ان کی ساری کے ساتھ زندگی گزارے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے فتح ہوگی، سوسائٹی میں عزت کے ساتھ دیکھا جائے گا. یہ متقی کی دوسری پہچان ہوئی. تیسری پہچان یہ ہے متقی کی، والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ معاف کرنے والے تھے. جس نے آپ پر حملہ کیا اس نے بھی کچھ بہانہ بنایا، آپ نے معاف کر دیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا. حدیث میں بہت تلاش کیا میں نے، بہت تلاش کیا کہ کہیں یہ بات مل جائے کہ کبھی زندگی میں آپ نے کسی کو مارا ہو، مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، کوئی روایت نہیں ملی. جنگ کی میدان جنگ کی بات الگ ہے. عام زندگی میں ہاں ایک واقعہ ملا, وہ واقعہ یہ ملا کہ ایک قمیص کو آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا, وہ کھیل میں لگ گئی, دیر میں آئی. تو جب واپس آئی تو آپ نے ذرا غصے میں سخت لہجے میں اس سے کہا کہ قیامت کے حساب کا اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا اس مسواک سے تیری مار لگاتا. مارا نہیں, اس قدر معاف کرنے والے تھے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, یہ سیاستہ کی روایت ہے جو میں اب سنا رہا ہوں, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بہت بڑا کاروبار ہے, بہت ملازمین ہیں میرے, مگر یہ ملازمین بڑی غلطیاں کرتے ہیں, بڑا نقصان کرتے ہیں, آپ نے معاف کیا بھی بہت ہے اور آپ کی ہدایت بھی ہے کہ معاف کرو, اور اللہ بھی کہتا ہے کہ کہاں تک معاف کریں. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا, اور یہ اللہ کا رسول ہی جواب دے سکتا, کسی اور کے بس کی بات نہیں, آپ نے جواب دیا کہ بندے تم پوچھتے ہو کتنا معاف کروں, کتنی مرتبہ معاف کروں, اتنی مرتبہ معاف کرو جتنی مرتبہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے. انسان گناہوں میں لت پت ہوتا ہے, معافی مانگتا ہے اللہ سے, اس وقت بھی معافی مانگتا ہے, مانگتا ہی رہتا ہے. یہ ہمت انسان اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کی ہمت رکھتا ہو, جرات رکھتا ہو. اور اگر فرض کیجئے کہ کسی میں یہ ہمت نہ ہو, یہ پہلی بات بھی ہمت کی ہے, جرات کی ہے, حوصلے کی ہے, یہ حوصلہ نہیں ہے, یہ ہمت نہیں ہے, تو ایسے بزدلوں کا, کمزوروں کا دین تو نہیں ہے, یہ تو بہادروں کا دین ہے, حوصلے والوں کا دین ہے, ہمت والوں کا دین ہے. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سوادے کوئے جانا, یہ قدم قدم بلائیں, یہ سوادے کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. کیوں آئے اس راہ میں؟ اس راہ میں آنے کے لیے تو یہ جرات, یہ حوصلہ, یہ ہمت پیدا کرنی ہوگی. واللہ یحب المحسنین. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ مومن کسی ایک مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے, وہ اپنے سدھار سنوارنے میں, اپنی روحانی میک اپ میں, کردار کے میک اپ میں برابر مصروف رہتا, لگا رہتا. ہر شام کو وہ سوچتا ہے کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا, اور کل کے شام سے آج کی شام میری بہتر ہے کہ نہیں, میرے کردار میں کچھ سدھار پیدا ہوا کہ نہیں, کچھ حسن پیدا ہوا کہ نہیں. احسنا یحسنوں کے معنی ہوتے ہیں سدھارنا, سنوارنا, حسین بنانا, اپنے کو حسین بنانے میں لگا رہے. حسین جسم کو نہ بنائے, یہاں تو بہت فکر رہتی جسم کو حسین بنانے میں, لباس کو حسین بنانے میں, لیکن اصل چیز جو ہے وہ کردار کا حسن ہے, کردار کو حسین بنانے میں مومن لگا رہتا. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں, اس سے خوش ہوتا ہے دل. جس چیز سے دل خوش ہوتا ہے وہ حسن کردار ہے, اس کردار کو حسین بنانے میں مومن برابر لگا رہتا ہے. اور اس کردار کے حسن کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو شخص حسین بناتا ہے اپنے کردار کو, اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. اس کے بعد کوئی درجہ رہ جاتا جو انسان چاہے, اللہ محبت کرنے لگے, واللہ یحب المحسنین, اللہ محبت کرنے لگے گا. بخاری میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے کسی بندے سے تو اللہ سے رہا نہیں جاتا, وہ فوراً جبریل امین کو بلاتا ہے. بخاری میں روایت ہے, جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے, بندہ ہو یا بندی ہو, آج سے تم نے اس سے محبت کرنا. جبریل امین عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تجھے محبت ہے تو ہمارا بھی محبوب ہے, وہ ہم بھی محبت کریں گے. پھر جبریل امین نیچے کے آسمان پہ آتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں فرشتوں کا, اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے فلاں بندے سے زمین کے, تم بھی محبت کرو اس لیے کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے عائد کرتے ہیں کہ ہم بھی محبت کریں گے. پھر یہ فرشتے زمین میں اتر آتے ہیں, اور زمین میں اترنے کے بعد ایک ایک انسان کے دل میں, ایک مسلمان کے دل میں اس شخص کی محبت بٹھاتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایک ایک دل میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت بٹھاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے. چار محبتیں ملتی ہیں شخص کو, اللہ کی محبت, جبریل امین کی محبت, فرشتوں کی محبت, اور پھر انسانوں کی محبت. آپ میں سے کسی نے امام شافعی کو نہیں دیکھا؟ تم صاحب دیکھا نہیں دیکھا نا؟ امام احمد بن حنبل کو نہیں دیکھا؟ لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ہے ان سے؟ آپ کے دل میں وقت نہیں ہے ان کی؟ کہہ سکتے ہیں؟ عقیدت بھی ہے, محبت بھی ہے. یہ کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی آپ کے دلوں میں. اور چونکہ یہ اللہ کے محبوب تھے, جبریل امین کے محبوب تھے, فرشتوں کے محبوب تھے, کردار سنوارا تھا, انہوں نے سدھارا تھا, یہ پانچ باتیں پیدا کی تھیں اپنے اندر, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آپ کے دلوں میں ڈال دی ہے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ سے خاندانی تعلق ہو نہ ہو, کاروباری تعلق ہو نہ ہو, کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو, کردار کا حسن اگر آپ کے پاس ہے, دائیانہ حسن اگر آپ کے پاس ہے, تو لوگ خامخواہ آپ سے محبت کریں گے, پہچانیں گے آپ کو, تعارف ہوگا آپ کا, جی توڑ کر محبت کریں گے آپ سے, دل سے محبت کریں گے آپ سے, چاہیں گے آپ سے, آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی. دعائیں اگر چاہتے ہیں دنیا کی, تو اس کے لیے دین بنیاد ہے, دینی کردار بنیاد ہے, حسن کردار بنیاد ہے. حسن کردار کے بغیر دعائیں نہیں مل سکتی ہیں. اور یہ امت جس کا نام امت مسلمہ ہے, یہ بہت بگڑ گئی ہے, بہت پست ہو گئی, بہت خستہ حال ہو گئی ہے, پست حال ہو گئی ہے, اپنی حقیقتوں سے بہت نیچے آ گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے باوجود آج بھی اس امت میں اگر کسی کی عزت ہے, کسی کی وقت ہے, کسی سے عقیدت ہے, یہ امت اگر کسی کو کوئی وقت دیتی ہے, تو صرف دین کے کام کرنے والوں کو اور اللہ سے محبت کرنے والوں کو دیتی ہے. نہ یہ بادشاہ کو جانتی ہے, نہ کسی ڈاکٹر کو جانتی ہے, نہ کسی اور عہدے کو جانتی ہے, نہ کسی منصب کو جانتی ہے, یہ صرف دین والے کو جانتی ہے. چنانچہ آپ سوچئے کہ یہ امام احمد بن حنبل کے کوڑے لگائے گئے, اور تاریخ میں آتا ہے کہ اتنے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ ہاتھی کے لگائے جاتے تو بول اٹھتا, اس طرح ستایا گیا, مارا گیا. اس کے باوجود جس وقت کے بادشاہ نے ان کو ستایا تھا اور مارا تھا, اس بادشاہ کا نام امت کے کسی بچے کو یاد نہیں. کون پوچھتا؟ مجھے بھی یاد نہیں اتفاق سے, حالانکہ تاریخ کا تو میں طالب علم ہوں. کسی کو یاد نہیں اس کا نام, اس بادشاہ کا کسی کو مطلب بھی نہیں. امام حنیفہ کو جیل میں کس نے ڈالا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. لیکن امام حنیفہ کو نہیں بلا سکتا تھا, اس لیے کہ یہ پانچ خوبیاں تھیں ان میں, واللہ حب المحسنین, اور کردار کو انہوں نے سنوارا تھا, سدھارا تھا, اپنے حسین بنایا تھا کردار کو, دین کی راہ میں کام کیا تھا. یہ حسن انسان کو کھینچتا ہے, اس حسن میں اتنی کشش ہے کہ انسان کھینچتا ہے اس طرح. کوئی تعلق آپ کا نہ ہو, کوئی خاندانی تعلق نہ ہو, کوئی کاروباری تعلق نہ ہو, محض کردار کا حسن آپ دیکھتے ہیں تو فنا ہوتے ہیں اس پر, فرشتہ ہوتے ہیں, چاہتے ہیں اس کو. ایک علامت اور رہ گئی, اور وہ علامت جب بیان کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ علامت کیوں بیان کی. وہ علامت عجیب و غریب ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبیاں بیان کی جن کو گنا آپ نے, مال ہر حصے میں, ہر حیثیت میں اللہ کی راہ میں لٹاتے رہتے ہیں, غصے کو پیتے رہتے ہیں, سب سمجھ میں آنے والی باتیں, معاف کرنے والے ہیں, کردار کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے, جب اپنے نفسوں پر وہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو متقی سے جوڑ نہیں معلوم ہوتا اس کا بظاہر. لیکن جو متقی یہ سوچے کہ اب مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, اب مجھ سے کوئی بے حیائی کا کام نہیں ہو سکتا ہے, اس زام میں مبتلا ہو جائے تو متقی کہہ رہا ہو, وہ تو شیطان ہو گیا. یہ آج یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی غلطی کر سکتا ہوں, لرستا ہے, ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے, تبھی تو متقی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة, جب ان میں سے کوئی, ان متقیوں میں سے کوئی فوش عمل کر بیٹھے خدا نخواستہ, اور ظلموا انفسہم, یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے, کوئی گناہ کر بیٹھے, ذکر اللہ, تو فوراً اسے اللہ یاد آتا, فاستغفروا لذنوبہم, پھر اللہ سے حضور گڑگڑانے لگتا, رونے لگتا, استغفار کرنے لگتا, اور اس کے دل سے آواز آتی ہے من یغفر الذنوب الا اللہ, میرے گناہ کو معاف کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا. اللہ کے حضور گڑگڑاتا ہے وہ, اللہ سے معافی چاہتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور اپنے کیے پر, گناہ پر اصرار نہیں کرتا جانتے بوجھتے, بلکہ فوراً تسلیم کر لیتا, فوراً مان لیتا ہے, مان کر. اور جس شخص نے اپنے گناہوں کی تعویل شروع کر دی وہ کبھی معافی نہیں مانگے گا, اسے کبھی سیدھی راہ نہیں ملے گی, وہ کبھی سدھرے گا نہیں. اس لیے جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے مومن سے تو وہ تعویلیں نہیں کرتا, بہانے نہیں تلاش کرتا, ادھر ادھر کی باتیں کر کے اسے پردہ نہیں ڈالتا, بلکہ فوراً تسلیم کر لیتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا پھر الذنوب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. وہ استغفار میں, گڑگڑاہٹ میں لگ جاتا. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اور بخاری کی ایک روایت یہ ہے کہ میں 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں. اور جب غلطی ہو جاتی, ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا غلطی ہوگی, کچھ سوچتے ہی ہوں گے کبھی, تو فرمایا کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے, گناہ ہوتا ہے, تو ایک ہلکا سا نشان قلب پر آ جاتا, سیاہ داغ آ جاتا, فوراً سوچے نہیں, توبہ نہ کرے, متوجہ نہ ہو اللہ کی طرف, تو بڑھتا رہتا یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا. کلا بل رانا آ رہا قلوب ماکان سلوم. اس لیے مومن کا کام یہ ہے کہ جب کبھی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرے, توبہ میں دیر نہ کرے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کچھ نصیحت کر دیجئے مگر مختصر کیجئے گا. تو آپ نے تین نصیحتیں کی انہیں, ان میں سے ایک سناتا ہوں. بہت بے سید الحسن تم ہوا, اے ابو ذر, جب تم سے غلطی ہو جائے, گناہ ہو جائے, تو فوراً کوئی نیکی کا اقدام کرو, فوراً کوئی نیکی پیچھے لگا دو. تم ہوا, جو گناہ ہوا ہے اس گناہ کا برا اثر اس نیکی سے فوراً مٹ جائے گا. توبہ کر لو, صدقہ دے دو, کچھ اور بھلا کام کر لو, فوراً نیکی کا اقدام کرو. تو مومن کا کام یہ ہے کہ جب سے غلطی ہو جاتی متقی سے تو وہ توبہ کرتا ہے, گڑگڑاتا ہے, فوراً اپنی زندگی کو سنوارتا ہے, سدھارتا ہے, توبہ میں دیر نہیں کرتا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ واحد عمل ہے توبہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے, اور ایسی خوشی ہوتی ہے, لیلۃ القدر ہے, یہ قدر کی شب ہے, اس میں جتنی توبہ کر سکیں کر لیں, جتنا گڑگڑا سکیں اللہ کے حضور گڑگڑا لیں. آج رحمتوں کا دن ہے, تنزل الملائکہ والروح, فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں, جبریل امین بھی آئے ہوئے ہیں, اور مطلع الفجر تک ہے یہ رحمتوں کا نزول. جتنا گڑگڑا لیں, جتنی توبہ کر لیں, جتنا مانگ لیں, مانو توبہ کر لیں, توبہ کے بعد جس طرح بھی جائیں گے انشاءاللہ بے پار ہوگا. توبہ سے بے پناہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو, کسی عبادت سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی توبہ سے ہوتی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بخاری کی حدیث ہے, مسلم میں بھی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, بس اسی پر بات ختم کرتا ہوں, یہ آخری بات ہے. فرمایا کہ ایک شخص ریگزار میں, لخدق بیابان میں, ریگزار میں سفر کر رہا ہے اونٹ پر, دور دور تک نہ کہیں پانی ہے نہ کوئی غذا ہے نہ کوئی درخت ہے کچھ نہیں ہے. اس اونٹ پر اس کا کھانا بھی لگا ہوا ہے پانی بھی لگا ہوا ہے, پانی بھی اسی اونٹ پر ہے اور کھانا پینا بھی اسی پر ہے, وہ اس میں سفر کر رہا ہے. سفر کرتے کرتے تھک گیا کہ کسی چٹان کی اونٹ میں بیٹھ کے اس نے کہا ذرا سا آرام کر لوں, سستا لوں, ذرا سستانے بیٹھ گیا, آنکھ لگ گئی, سو گیا. جب سو گیا تو آنکھ جب کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے, اس کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی, اس نے کہ اس کی زندگی گئی. اب مہینوں تک نہ کوئی کھانا ہے نہ پانی ہے تو زندگی ختم. دوڑا اس کے پیچھے, اونٹ کے پیچھے, ادھر دوڑا ادھر دوڑا, اس وادی میں دیکھا اس وادی میں, کہیں نہیں ملا, کہیں اونٹ نہیں ملا. اب زندگی سے مایوس ہو کر موت کے لیے تیار ہو کر پھر اسی چٹان کے نیچے آ کے بیٹھ گیا. اب وہ زندگی سے مایوس ہے کہ تو میری موت ہے, اس لکھ دکھ بیابان میں سے ایک زار میں میری موت ہے, موت کے سوا کچھ نہیں, کوئی اور چیز ہے نہیں, میرا کھانا پانی سب اونٹ پر لگا ہوا تھا, اونٹ مل نہیں رہا ہے, جاؤں گا کیسے. تو موت کے لیے تیار ہو کر وہیں بیٹھ جاتا, پھر آنکھ لگ جاتی ہے. اب جو آنکھ لگتی ہے تو کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھلتی ہے, آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا, سامان بھی لگا ہوا ہے, سر پانی بھی موجود, کھانا بھی موجود. اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی, بے پناہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں مدہوش ہے, زبان سے کہنا کچھ چاہتا ہے, زبان سے نکل کچھ رہا ہے خوشی میں. وہ کہتا ہے پروردگار تیرا بہت بہت شکر ہے, تو نے کتنا بڑا کرم کیا کہ میرا اونٹ میرے میں واپس کر دیا, آخر کیوں نہیں کرتا, تو میرا بندہ بھی تو ہے, میں تیرا خدا بھی تو ہوں. افراح من شدت الفرح, اختا من شدت الفرح, خوشی کی انتہا میں وہ بھول گیا, کہنا کچھ چاہتا ہے کہہ کچھ رہا ہے, کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, الٹی بات کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں, تو نے کرم کیا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص کو گما ہوا اونٹ واپس ملا ہے, گمراہ اونٹ تھا, گما ہوا تھا, وہ واپس ملا ہے. تو اس شخص کی خوشی کی انتہا دیکھی تم نے, جب اللہ کو کوئی گما ہوا بندہ, گمراہ بندہ توبہ کے ذریعے واپس ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوش ہوتا, اللہ کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی. اس توبہ کی رات ہے آج, اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم توبہ کر سکیں اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو داخل کر سکیں, نئے سرے سے توبہ کر سکیں اور نئے سرے سے اپنے آپ کو داخل کر سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. واخر